بلند ہے طلبائے امامیہ کالم.
ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء اسلام خصوصاً شہداء ملت جعفریہ اور اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم
اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد اللهم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد اللهم يلد ولم يولد درود پڑھنے محمد والے محمد پہ. ما صلی علی محمد والے محمد بعد فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیہ والنصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ويوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تنظیم نو کا پروگرام ہے جعفر تیار ISO. الحمدللہ امید رکھتی توقعات ہیں ہماری کہ ISO ہر سال سے بہتر انشاءاللہ پروگریس دے رہی ہے, اپنے سفر کو طے کر رہی ہے. تعداد کے اعتبار سے, یونٹس کے اعتبار سے اور ایسے بہت سے علائم ہیں, علامتیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ سے بہتری کی طرف سفر انشاءاللہ اس تنظیم کا جاری ہے. لیکن ساتھ ساتھ چند امپورٹنٹ باتیں, اہم باتیں اپنے اس اجتماعی زندگی سے کہ جو خدا نے توفیق دی, اور اس پاکستان میں آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کافی عرصہ کافی تجربات جمع کیے ہیں, تو میری خواہش ہوگی کہ جو میں اہم سمجھتا ہوں ایک تنظیمی نوجوان کے لیے اس کو بیان کروں, اور جو یونٹ کی خواہش ہے آج تنظیمی نو ہے تو یقیناً اس سے گزشتہ یا دوسرے لفظوں میں کہ جو آج آخری دن ہے جس ڈویژنل یونٹ سے طرح کا, ان کی خواہش تھی کہ میں حالات حاضرہ پر بھی بات کروں. حالات حاضرہ کو ہم سوالات کی صورت میں رکھتے ہیں کیونکہ بہتر یہ ہے کہ جو مبہم ہے آپ کے ذہن میں یا جو کنفیوژنز ہیں جو آپ چاہتے ہیں سمجھنا, ان سوالات کو آپ کیجیے گا تو انشاءاللہ ہم حالات حاضرہ کو سوالات کی صورت میں رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو مختصر وہ جو اہم سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ.
صلی علی محمد والے محمد.
تقریباً کئی سالوں سے عادت بنائی ہوئی ہے کہ جب تنظیم نو کے پروگرام میں جاتا ہوں تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہر سال کرتا ہوں اور یہ کرتا رہوں گا کیونکہ میں اس کو تکرار میری طرف سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ سینئر ایسے ہوں کہ جنہوں نے وہ بات پہلے سنی ہو, لیکن اکثر ISO اس کی خاصیت یہی ہے کہ ہر سال اس میں نئے چہروں کا اضافہ ہوتا ہے, ہر سال نئے جوانوں کا اضافہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ تکرار ہو سکتا ہے چند لوگوں کے لیے ہو لیکن اکثریت کے لیے وہ باتیں نئی ہوتی ہیں. ہاں, ہو سکتا ہے مجھ سے نہ سنی ہوں, پہلے کہیں سنی بھی ہوں, لیکن میں جو تنظیمی زندگی آپ نے انشاءاللہ گزارنی ہے, کیوں گزارنی ہے؟ کیونکہ آپ نے انشاءاللہ ISO کو, امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, اسے اجتماعی کاموں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ چن لیا ہے. آپ کے پاس اور بھی پلیٹ فارمز ہو سکتے تھے لیکن آپ نے ISO کو چنا ہے. اب آپ کو ISO کے بارے میں, ISO کے بنانے والے کے بارے میں, ISO نے جن مراحل کو طے کیا ان مراحل کے بارے میں آپ کی اگر معلومات کم ہیں یا آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے, سیکھنا ہی نہیں ہے, تو پھر میں عموماً یہ کہتا ہوں جرت تو ہے لیکن بہرحال تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ اس کا فاؤنڈر بنانے والا چاہتا کیا تھا، کن شرائط حالات تقاضا کیا تھا جب اس نے یہ نوجوانوں کو ایک لڑی میں پرونے کا سوچا، اگر آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ آئی ایس او نے کن مراحل کو طے کیا ہے، کن مراحل کو طے کر کے آج یہاں تک پہنچی ہے، اور آپ کو اگر اس کے ہدف اور مقصد کا بھی علم نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ نے اس کے فاؤنڈر کی زبان سے نہیں سنا ہوا، تو میں یوں کہتا ہوں، جرت تو ہے لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ آئی ایس او میں ہوں اور آئی ایس او کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، آئی ایس او میں ہوں اور آپ کے ذریعے سے ملت کو ہی نقصان پہنچ رہا ہو، قوم کو نقصان پہنچ رہا ہو، قوم کو ترقی دینے کے بجائے، اس کو آگے بڑھانے کے بجائے آپ اس کے لیے خود آئی ایس او کے لیے اور قوم کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم، اور جنہیں نہیں معلوم تھا، ایک بہت بڑی اکثریت ہے جنہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کی، آئی ایس او میں آ گئے چند سال بھی گزار لیے، انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ انہیں پتہ چلے کہ آئی ایس او کا فاؤنڈر اس کی اپنی سیرت کیا تھی، اس کی اپنی زندگی کیا تھی، انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ کن مراحل سے گزری آئی ایس او اس پورے 40 سال 45 سال میں، انہیں اس بات سے مطلب نہیں تھا کہ یہ بنانے والے نے حالات کا تقاضا تھا کیا، کیوں ایک آرگنائزیشن نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر، وہ بھی مذہبی بنیادوں پہ، اس سے پہلے نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارمز ہیں لیکن مذہبی بنیادوں پر پلیٹ فارم، جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں مذہبی لوگوں کے جمع ہونے کی کوئی جگہ، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، لوگ ایم ایس ایف میں ہوتے تھے جو مسلم لیگ نے بنائی ہوئی تھی، لوگ پی ایس ایف میں ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی نے بنائی ہوئی تھی، لوگ نیشنل این ایس ایف نیشنل، ایک اور یہاں پر مصیبت تھی اس زمانے میں جو ابھی نہیں رہی، وہ سرخے ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو قوم پرست تھے لیکن اصل میں وہ کمیونزم کی طرف مائل تھے، سوشلزم کی طرف مائل تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، تو ایک بڑی شیعہ اکثریت خصوصاً کالج یونیورسٹیز میں وہ حصہ بنتی تھی جا کے ان قوم پرست تنظیموں کا یا ان خدا سے باغی تنظیموں کا حصہ بنتی تھی، آپ کی بڑی شخصیات ابھی بھی ہیں، اس وقت موجود ہیں اور شاید اس میں کچھ تو طالب علم عالم دین ہیں، اب عقبہ بھی پہنی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں ابتدائی زندگی ساری انہوں نے اس طرح کی آرگنائزیشن میں گزاری کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتی تھی، تو بات یہ ہے کہ یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ کو ہر نوجوان کو یہ تین چیزیں ضرور، آئی ایس او کے نوجوان کو، کیونکہ آپ نے آئی ایس او کو وسیلے کے طور پہ لیا ہے اجتماعی کاموں میں، اس قوم کو انشاءاللہ، تشیعوں کو انشاءاللہ، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ آئی ایس او کو چنا ہے، اب آپ کو آئی ایس او کے لیے تین چیزیں، اگر آئی ایس او میں رہنا ہے اور اس کا ممبر بن کے انشاءاللہ اجتماعی کام کرنے ہیں، تو یہ تین چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ہم نے کیا کہا، پہلی چیز خود فاؤنڈر یعنی ڈاکٹر محمد نقوی، آپ کو اس کی سوانح حیات کا علم ہونا چاہیے، دوسرا آپ کو ان حالات کا علم ہونا چاہیے کہ جب آئی ایس او وجود میں لائی جاتی ہے، اور تیسرا آپ کو وہ مراحل کا علم ہونا چاہیے کہ جو آپ نے 40-45 سال میں طے کیے ہیں 1972 سے لے کر آج تک، اگر آپ کو ان تین چیزوں کا اچھا علم ہوا تو آپ سمجھیں آپ نے بہت آگے سے پھر قدم اٹھانا ہے، اور اگر آپ کو یہ باتیں نہیں پتہ، نہیں معلوم آپ کہاں کھڑے ہیں، اور نہیں معلوم کہ آپ جتنا عرصہ 5 سال زیادہ سے زیادہ ایک آئی ایس او میں رہنے والے کی عمر 5 سالہ ہوتی ہے، 5 سال وہ رہتا ہے، پروفیشنل کالج میں آ جاتا ہے اس کے بعد وہ 5 سال تک رہتا ہے، 6 سال زیادہ سے زیادہ، تو یہ 5-6 سال جو آپ رہتے ہیں، اگر آپ مضبوط قدم اٹھانا چاہتے ہیں، مضبوط بنیادوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں آپ ہی کے جیسے نوجوان ہوا کرتے تھے آئی ایس او میں آج سے 30-35 سال 25 سال پہلے، اور آج وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے نام بائیمانہ کے شہرت نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص نام اس کا یہ نہیں، لیکن جو کام ان کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا آرگنائزیشن میں، آج دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور ایک بڑا کام انجام دے رہے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیے کہ عموماً جو لوگ اجتماعی طور پہ بڑے کام انجام دے رہے ہیں، باہر بیٹھ کے ہوں یا اندر بیٹھ کے ہوں، اور اس قوم کے لیے انشاءاللہ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو یقیناً کچھ ٹائم ضرور انہوں نے آئی ایس او میں گزارا ہے، لیکن وہ دور بڑا زبردست تھا، وہ دور بہت اچھا تھا۔ خوب، اب جو باتیں میں نے کر لیں ان کو خلاصہ کرتے ہیں، ہم نے آپ سے یہ کہا کہ آرگنائزیشن جب سے بنی ہے انشاءاللہ ہر سال کئی چیزوں میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں دیکھنے کے، کئی پیرامیٹرز میں آپ لوگ آگے بڑھیں، یقیناً آگے بڑھیں، مثلا یہ کہ پہلے یونٹس کی تعداد, ہو سکتا ہے ڈویژنس کی تعداد اتنی نہ ہوتی ہو جتنی ابھی ہے, ہو سکتا ہے یونٹس کی تعداد اتنی نہ ہوتی جتنی ابھی ہے, ہو سکتا ہے نوجوانوں کی تعداد اتنی نہ ہوتی ہو جتنی ابھی ہے, ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹیز میں جتنی اب آپ موجود ہیں شاید پہلے نہ ہوتے ہوں. یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں گے, یہ چند پیرامیٹرز ہیں, تو آپ یقیناً آگے بڑھیں. لیکن جن چیزوں میں آپ پیچھے رہ گئے, جن چیزوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں آپ پیچھے رہ گئے ہیں, اب ان کو بیان کر لیتے ہیں. وہ بہت ضروری ہے, یہ تو الگ بات ہے کہ ہر نوجوان کے لیے, ہر شیعہ نوجوان کے لیے ضروری ہے, لیکن میں مخصوصاً آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے چند اہم باتیں اشارہ کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. دیکھیں اگر ایک اچھا مسلمان بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے, ہدف اچھا انسان ہے. آپ انسان پیدا ہوتے ہیں, ہر انسان انسان پیدا ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ اچھا انسان بنتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ اچھا انسان پیدا ہوتا ہو. وہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے, ہاں بنیادی صفات کے اعتبار سے بہت کچھ اس میں ہوتا ہے. اسے خدا نے قرآن کے اندر بڑا اچھے انداز میں کہا کہ ہم نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا, یا فطر اللہ ناس علی فطرت اللہ فطر الناس علی. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے اس انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فطر الناس جو ہے یہ اللہ کی فطرت پر ہے, لیکن آگے قرآن نے کہا کہ ہم نے تو اسے مسلمان ہی پیدا کیا تھا. روایات یہ کہتی ہے کہ پھر ان کے والدین نے ان کو یہودی اور عیسائی بنا دیا, ولا ہم نے اسے ایک اچھے انسان اور اللہ کو تسلیم کرنے والے انسان اور اس کے اندر جو فطرت رکھی تھی, یہ ہر نبی اور یقیناً آخری نبی کا ماننے والا ہوتا, یہ اس طرح انسان پیدا ہوا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہوا نہیں, ہمیں ایسا ہوا نہیں, ہمیں اچھا انسان بننا ہے. اگر آپ سے کہا جائے سب سے اچھا کون سا طریقہ روش ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن سکیں, بھائی جان آپ لوگوں کے پاس, دوستوں آپ لوگوں کے پاس, بھائیوں بیٹوں آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں سوائے قرآن کے. جب آپ سے کہیں اچھا مسلمان تو آپ سے کہتے ہیں بھائی قرآن اچھا پڑھا ہوا ہو, اور کوئی کتاب ہے کیا مسلمان کی حد تک؟ نہیں, اچھا پڑھا ہوا. یہ قرآن میں آپ اپنی اور آپ کی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں نے وہ چند پیرامیٹرز بیان کر دیے کہ جو آپ کو ترقی دے رہے ہیں, لیکن چند چیزیں جس میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن آپ سے پہلے والی نسل اس میں بہت آگے تھی, تعداد ان کی کم تھی لیکن وہ ان میں بہت آگے تھے. اور یہ ایمان کو بناتا ہے. ایمان کو بنانے کے لیے مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن ترجمے کے ساتھ. ابھی ہمارے یہاں پر ایک آپ ہی کے طالب علم ایسو کے دوست نے 3 عدد سورے پڑھ دیے. میری خواہش, اگر میں پہلے ان سے بات کرتا تو ضرور کہتا کہ بھائی سورہ ایک ہی پڑھنا, لیکن اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ دینا, کیونکہ ہم نے 3 سورے پڑھے. میرا خیال ہے کہ سوائے چند کلموں کے آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا. 3 سورے یہاں پڑھے گئے قرآن کے, لیکن اس میں سے 2-4 چیزیں ہی سمجھ میں آئی ہوں گی. وہ دوحا سمجھ میں آ گیا ہوگا, بہت سنا ہوا ہے. وہ تین وہ زیتون سمجھ میں آ گیا ہوگا, بہت سنا ہوا ہے, لیکن اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. کیوں نہیں سمجھ میں آیا ہوا ہوگا؟ کیونکہ بھائی ہم کوئی عربی دان تو ہے نہیں, ہماری عربی زبان تو ہے نہیں, کمزور ہیں. تو اس وقت ترجمہ پڑھنا ہے. قرآن جب بھی پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کس کا ترجمہ پڑھیں؟ شیخ محسن نجفی کا ترجمہ پڑھیں. اس وقت سب سے بہترین ترجمہ شیخ صاحب کا ہے, شیخ محسن نجفی صاحب کا ہے, سب سے بہترین ترجمہ قرآن کا. نہ میسر آئے تو پھر آپ ذیشان نظر جوادی صاحب کو اٹھا لیجیے, اگر میسر نہ آئے. وہ سب سے بہتر ترجمہ اس وقت شیخ محسن نجفی صاحب کا ہے, اور اس لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ رینیو ہوتا ہے. وہ ہر سال اپنے ترجمے پر الحمدللہ الفاظ کا اچھا مجموعہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہتری کی طرف جاتے ہیں. ہر سال ریویو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, رینیو ہونا ہر چیز کا بہت امپورٹنٹ. بہرحال تو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن بہت ضروری ہے. اب آپ کہتے ہیں میں نے شیعہ بھی بننا ہے, یہاں تک تو بات ہو گئی, اب میں نے شیعہ بھی بننا ہے, تو میں آپ سے کہیں گے اگلے مرحلے میں داخل ہوں, 2 کتابوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ویسے تو 3 کو, لیکن 2 تو یقیناً ہیں. کون کون سی؟ نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ. 3 چیزیں ہو گئیں. ساتھ ساتھ قرآن چاہے روزانہ 2-4 منٹ ہی ہو, پہلے بھی شرکرہ جعفر دیار میں بات کر چکا ہوں, نہج البلاغہ چاہے روزانہ 2-3 منٹ ہی ہو, صحیفہ سجادیہ چاہے 2-3 منٹ ہی ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ یہ مت سمجھیں, یہ نہ سوچیں کل سے میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں ایک سپارہ پڑھا کروں گا, میں کل سے ارادہ کر رہا ہوں پورا خطبہ پڑھا کروں گا, بس کل سے پوری کوئی نہ کوئی صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھوں گا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جہاں سوتے ہیں وہاں پر کہیں یہ 3 کتابیں رکھی ہوئی ہوں, اور جیسے موبائل دیکھ کے آخر میں نیند آتی ہے نا, ایسی ہو سکے تو وہ کتاب تھوڑا سا صرف دو منٹ قرآن کو ایک آدھ دو ترجمے بس، قرآن کوئی بھی آیت بند کر دیں، نجم البلاغہ دو تین منٹ بس، سیف السجادیہ دو تین منٹ بس. چوتھی چیز کہ جو انشاءاللہ اور پکا شیعہ بنائے گی آپ کو، وہ توضیح المسائل، وہ بھی کہیں ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہو. یہ چار کتابیں مسلمان اور شیعہ بننے کے لیے. نہیں آپ نے کہا میں نے اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے، ابھی اگلا مرحلہ کیا ہے؟ میں نے انقلابی بھی بننا ہے. اچھا شیعہ بھی ہو انقلابی بھی بننا چاہتے ہو، دو چیزوں کا اضافہ کر لیں نوجوانوں، دو چیزوں کا اضافہ کر لیں. اتنی کتابیں پڑھتے ہیں پوری زندگی، کتنا کورس، کتنی کتابیں روزانہ سے ایک سال میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھنی پڑتی ہیں، پڑھنے کی آپ کو عادت ہے الحمدللہ، پڑھنے کا ذوق شوق موجود ہے، لیکن دو چیزوں کا اضافہ کر لیں. اب انقلابی بننا ہے نا، مسلمان اور شیعہ تو آپ ہو گئے، قرآن، نجم البلاغہ، سیف السجادیہ، توضیح المسائل، آپ انشاءاللہ شیعہ بھی ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے. اب آپ انقلابی بننا چاہتے ہیں، دو کتابوں کا اور اضافہ کر لیں. ایک سوانح حیات ہے شہید عارف حسین الحسینی کی، جس کو آپ سفیر نور کہتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کا اضافہ کر لیں. پتہ تو چلے کہ یہ 40-45 سال میں سے صرف 4 سال گزارے ہیں شہید نے آپ کے درمیان، لیکن 4 سالوں میں کتنا عروج پہ گیا ہے یہ فرقہ، یہ مذہب تشیع کس عروج پہ گیا ہے، سمجھیں تو، دیکھیں تو، تاکہ مایوسیاں ختم ہوں، امیدیں زندہ ہوں. ابھی شہید رہبر کا میں بھی آخری انشاءاللہ شاید آج ہی کا خطاب تھا، اصفہان کے لوگ آئے ہوئے تھے تو میں اس کو بھی سن رہا تھا یہاں آتے ہوئے راستے میں، تو اس میں رہبر کی سب سے زیادہ تاکید امید پر تھی. امید کہاں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایران کے اندر، یہ امیدوں کو، یہ آپ کے حوصلوں کو، یہ آپ کو مایوس کرنے کے لیے ہو رہا ہے. کب بڑھتی ہے امید؟ کب بہتر ہوتا ہے انسان؟ کب اس میں عزم آتا ہے؟ کب ارادہ کرتا ہے؟ کب سوچتا ہے کہ یار میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے؟ جب مایوسی ختم ہوتی ہے. کیسے ختم ہوتی ہے مایوسی؟ بھائی اپنے وہ گزشتہ پلٹ کے ماضی کی طرف دیکھو تو، ڈاکٹر مودلی کے زمانہ، شہید حسینی کا زمانہ. تو آپ کو اگر انقلابی بننا ہے تو پہلی کتاب کیا ہو گئی انقلابی بننے کے لیے؟ صحیفہ نور، جو کہ شہید کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اور امام خمینی کا وصیت نامہ، یہ آپ کو انقلابی بنائے گا. وصیت نامہ، امام خمینی کا وصیت نامہ، ابھی میں ان کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اخلاقیات پہ لکھی ہیں، عرفان پہ لکھی ہیں، سیاست پہ وہ نہیں بات کر رہا میں، میں امام خمینی کی وصیت نامہ بات کر رہا ہوں. بسم اللہ، ضرور پڑھیں امام کا وصیت نامہ. انقلابی ہو گئے آپ، اب آپ چوتھے مرحلے میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، انقلابی ہو گئے. اب آپ نے کہا میں چوتھے مرحلے میں داخل ہوں، وہ کیا ہے؟ کیا چوتھا مرحلہ میرا یہ ہے کہ میں نے آئی ایس او کو چن لیا ہے، میں چاہتا ہوں آئی ایس او کے ذریعے سے انشاءاللہ قومی اجتماعی تشیع کی خدمت کروں، پاکستان کی خدمت کروں. تو میں آپ سے کہوں گا پھر ڈاکٹر محمد علی کی سوانح حیات پڑھنا بہت ضروری ہے، سفیر انقلاب. ایسا نہ ہو کہ آپ آئی ایس او میں چند سال گزار دیں، نہ آپ نے قرآن کا ایک آدھ دورہ کیا ہو، نہ نہج البلاغہ کا دورہ کیا ہو، نہ سیف سجادیہ کا دورہ کیا ہو، نہ آپ نے توضیح المسائل پوری پڑھی ہو ایک دفعہ بھی، نہ آپ نے سفیر نور، سفیر انقلاب اور امام خمینی کا وصیت نامہ. اگر توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں نا، 3 مہینے لگیں گے یہ ساری کتابیں پڑھنے میں، ٹوٹل 3 مہینے، اور روزانہ کے 2-3 گھنٹے دیں بس، روزانہ کے 2-3 گھنٹے، تو آپ کو 3 مہینے لگیں گے ساری کتابیں پڑھنے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کم سے کم یہ 5 سال کے ڈیوریشن جو آئی ایس او میں آپ نے گزارنا ہے، 5 سال 6 سال ہی گزارتا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں، سینئر ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ 5 سال گزر جائیں اور آپ نے یہ امپورٹنٹ کتابیں نہ پڑھیں. آپ سے پہلے والوں کے پاس ایک بہت اہم بات ہوا کرتی تھی، وہ یہ کہ چند علماء، اتنے اچھے علماء موجود تھے آپ سے پہلے والی نسل کے پاس کہ جن سے استفادہ ہو جایا کرتا تھا. اب یہ کمی ہے، اب یہ کمی ہے، ہمارے پاس وہ عرفان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ شخصیات نہیں ہیں اس وقت، نہیں ہیں پاکستان کے اندر وہ عرفان، وہ علم، وہ شخصیات کے جو پہلی نسلوں کے پاس تھیں، وہ اب آپ کی نسل کے پاس نہیں ہے. پھر آپ کو یہ جگہ فل کرنی ہے، کس سے کریں گے آپ؟ بھائی کتابوں سے ہی کریں گے نا، اور کون سا راستہ ہے؟ کتابوں سے کریں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے کلپ سن کے شاید ہم بھی انقلابی ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے کلپ، آغا پناہیان کا سن لیا ہم نے، آغا علی کا سن لیا ہم نے، اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو، آغا پناہیان کو جانتے ہیں، علی کو نہیں جانتے ہوں گے، یا ہم نے رحیم پور اسغدی کو سن لیا، یا ہم نے کوئی اور انقلابی شخصیت تھوڑے بہت ہے، ایران کا ترجمہ آ گیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب، یہ چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کو کسی جگہ پہنچا دیں گے، بھائیوں نہیں پہنچائیں گے، نہیں پہنچائیں گے. آپ کو مطالعات کی عادت ڈالنی ہوگی، آپ کو قرآن پورا انشاءاللہ، سیف سجادیہ، نہج البلاغہ اور جن کتابوں کا ہم نے تذکرہ کر دیا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ آپ ایک مفید نوجوان بن کے، مفید نوجوان بن کے پہلے مرحلے میں اپنی تربیت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ خاندان، فیملی، پڑوس، محلہ آپ کے اثرات ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر کالج، یونیورسٹی جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ پورا معاشرہ. کس وقت، کیسے؟ یہ اسی وقت متاثر ہوگا کہ جب آپ انشاءاللہ اپنی تربیت کے ساتھ، اپنی تربیت کے ساتھ معاشرے میں قدم رکھیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوئی، اس نوجوانی کے زمانے میں نہیں ہوئی، تو پھر امام خمینی فرماتے ہیں پھر بہت مشکل ہے، پھر بہت مشکل ہے. میں نے جو قرآن کی شروع میں آیت پڑھی، اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے پڑھ کے اپنی باتیں ختم، پھر آپ کے سوالات کے ذریعے سے انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. درود پڑھے محمد والے محمد میں. قرآن کی جایت موقع ملا پڑھنے کا، لیس البر، قرآن کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یہ جھگڑا تھا عیسائی یہودیوں سے، ہمارا جھگڑا تھا. یہ آیت اتر رہی ہے، کس وقت اتر رہی ہے؟ کہ جب یہودی آپ کو تانا دے رہے ہیں. کیا تانا دے رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، تم لوگ تو عجیب لوگ ہو، ابھی تم نے جو ہے وہ خانہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا، بیت المقدس کو، ابھی نماز پڑھتے پڑھتے تمہیں حکم آ گیا کہ چھوڑ دو یہ والا قبلہ اور کسی اور طرف بیٹھ جاؤ، اور تم نے اپنا رخ کہیں اور موڑ لیا. تو کہا کہ خدا نے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ پریشان ہوں، یہ تانے دیتے رہیں گے آپ کو، آپ ان کو یہ بتائیے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ کس طرف رخ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ کس طرف تمہارا رخ ہے. پھر کہا نیکی کیا ہے؟ ولیکن البر من آمن باللہ، پہلی چیز اصل میں تو نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان سب سے امپورٹنٹ بات ہے بھائی. ہر انسان، ہر مسلمان، ہر شیعہ، ہر عیسو کے جوان کو سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اس کو سوچنا تو چاہیے. اللہ پر ایمان ہے کیا؟ ہم تو پیدائشی مسلمان پیدا ہوئے، اس لیے ہم نے تو سوچنا ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ کے بارے میں بھی. عیسائی تھا، زندہ ہے، اور اٹالین، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اٹالین تھا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ سارے فرقوں کو پڑھنے، مذاہب کو پڑھنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح سے جو ہے نا وہ حقانیت، یعنی میں کس طرح سے یقین آ جائے مجھے کہ میں اب جو راستہ اختیار کیے سب سے اچھا ہے. عیسائیت کو، یہودیت اور بدھ مت، سب کو، بدھ مت سب کو پڑھ لیا. سب کو پڑھنے کے بعد کسی نے کہا کہ جب سارے مذہب پڑھ لیے تو قرآن بھی پڑھ لو، ایک بار دیکھ لو مسلمانوں کو اور اسلام کو، شاید یہ سمجھ میں آ جائے. بہرحال کیونکہ جستجو تھی اس کو حق کی، اس لیے اس نے قرآن کو بھی پڑھ لیا. بہرحال قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، باقی کتابیں پڑھ چکا تھا اور جستجو بھی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ریسرچ مائنڈ تھا. جو ریسرچ مائنڈ ہوتا ہے وہ عموماً حقائق کو ڈھونڈ لیتا ہے، حقیقت کو تلاش کر لیتا ہے. تو کہا کہ میں تلاش کر رہا تھا اور پھر کسی نے مجھے قرآن پہ لگا دیا. یہ چھوٹا سا کلپ ہے جو میرے پاس موجود ہے، اور بہت مزاحیہ، بہت خوبصورت نوجوان، بہت مزاحیہ نوجوان، بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتا ہے. تو کہا کہ میں نے پھر اسلام کو پڑھا اور قرآن کو پڑھا، کیونکہ اسلام کو پڑھنے مطلب کہ قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے. تو میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، لیکن میں نے پھر اپنی طرف خدا سے رجوع کر کے اور ماحول بہت اچھا بنا کے، اندھیرا کر کے اور شمع جلا کے، چاروں طرف موم بتیاں جلا کے، اور پھر اپنے خدا سے مخاطب ہو کے میں نے کہا، یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ ہے، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے؟ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، یا مسلمان اسلام ہے؟ تو کہا اللہ اگر واقعی یہ اسلام اور یہ قرآن جو میرے سامنے کھلا ہے، اگر یہی حق راستہ ہے، تو پھر مجھے آج اسی رات میں کوئی ایسی نشانی دکھا دے اپنی کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ میرا راستہ صحیح ہے. قرآن بھی کھلا ہوا ہے، ماحول بھی میں نے بنایا ہوا ہے، کوئی ایسی نشانی دکھا دو. اور کہا کہ میں اس نشانی کے انتظار میں صبح تک جاگتا رہا، لیکن کوئی نشانی نہیں ملی، کوئی نشانی نہیں ملی. اور میں مایوس ہو گیا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نشانی کوئی نہیں آئی. وہ سمجھ رہا تھا نشانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بجلی کڑک جائے گی، کوئی دروازے ہل جائیں گے، کوئی آندھی طوفان آ جائے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوا. کہا کہ اتفاق سے آیت پر نگاہ پڑی، وہ جو اس وقت قرآن کھلا ہوا تھا، تو اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں. کہا کہ اتفاق تھا، کہا کہ آیات یہ والی تھیں، یہ جو خلقت ہے زمین اور آسمان کی، یہ جو ہم نے چاند اور سورج بنائے ہیں، یہ جو ہم نے پہاڑ بنائے ہیں، یہ جو ہم نے پانی بنایا ہے. تو کہا کہ کیا تمہارے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ اس ایک آیت سے ایک عیسائی پیدائشی مسلمان نہیں، اس ایک آیت سے وہ بدل جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ قرآن کے اتنے اثرات ہیں، قرآن ہی کے تو اثرات ہیں. اگر ہم اللہ پر ایمان، یہ پہلا ہدف ہے بھائی، اللہ کو تلاش تو کرو، اللہ کے وجود کو تلاش تو کرو، اللہ کے وجود کو اپنے اندر احساس تو کرو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے. یہ جتنی بھی ہماری تنظیمی کوششیں ہوتی ہیں نا، یہ جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، اس کا بنیادی ہدف جو ہے نا وہ اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے بھائی، یاد رکھیے گا میری بات. اس میں کامیابی اور ناکامی اگر دیکھنی ہے نا کہ میں تنظیمی زندگی گزار رہا ہوں، میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، تو بھائی یہ دیکھو کہ میں نے جو تنظیم میں زندگی گزاری ان چند سالوں میں، میں خدا سے قریب ہوا یا نہیں ہوا. اگر میں خدا سے قریب ہوا تو اوکے، بہترین زندگی گزار رہا ہوں، اور کہیں فارغ ہو گیا خدا سے. تنظیم میں آنے سے پہلے تھوڑی بہت نماز وقت پہ ہوتی تھی، مسجد میں ہوتی تھی، اب فارغ ہو گیا ہوں. اب نمازی قوم اتنے میرے پاس نمازی رہ جاتی ہے، ماشاء اللہ کون سے کام لے لے بھائی کہ تمہاری نمازی غائب ہو جاتی ہے، تم گھر کو ٹائم نہیں دیتے، تم قرآن کو ٹائم نہیں دیتے، کون سا. بہرحال من آمن باللہ کا پہلی چیز جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان ہے، پہلی چیز ہی اللہ پر ایمان ہے. دوسرا کا یوم الآخر، آخرت پر ایمان ہے. آخرت پر ایمان لاؤ بھائی، آئے ہو اپنی مرضی سے نہیں، جاؤ گے بھی اپنی مرضی سے نہیں، لیکن طے تو کرو جاؤ گے کس طرح سے، کیا حالت لے کے جاؤ گے، کیا چیز لے کے جاؤ گے. کا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک نوجوان کے لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، وہ آخرت پر ایمان لے کر آئے، وہ ملائکہ پر ایمان لے کر آئے، وہ کتاب پر ایمان لے کر آئے، اور پانچویں چیز کیا ہے، وہ نبیین اور وہ انبیاء پر ایمان لے کر آئے. یہ پانچ چیزیں ایک ہی آیت کے اندر. بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہا کہ کوئی بھی آیت نہ اترتی نا، صرف یہی والی آیت انسانیت کی نجات کے لیے کافی تھی. اس لیے بڑی امپورٹنٹ تھی آیت، روایت ہے اس کے، اس میں اس آیت کے لیے روایت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پہلے عقیدے پر بات کرتی ہے، پھر اس میں آگے جا کے باتیں عمل پر شروع ہو جاتی ہیں. عمل سے براد کیا ہے، کہتے ہیں کہ اور پھر اتل مال الحب ذوی القربہ آگے کی آیت کہتی ہے، پھر یہ پریکٹیکل کی طرف آ جاتے ہیں، انفاق سے بات شروع ہوتی ہے. بہرحال ان شاء اللہ موقع ملے تو جا کے اس آیت کو ضرور دیکھیے گا، اس کے ترجمے کو ضرور دیکھیے گا، جو میرے ابھی ذہن میں آیت کا نمبر اور قرآن کا سورہ نہیں ہے. باتیں ہماری ختم ہو گئی ہیں، خلاصہ بھی ہم کر چکے اپنی بات کا، اور اگر اب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھانا ہے تو ہم پھر سوالات کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. بسم اللہ. جی سوال. سب سے مشکل سوال، کوئی آسان سا سوال کر لیتے یار تم بھی. آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، جو انشاءاللہ آپ نے کبھی جا کے دیکھنی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں پر، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال، اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور ساحلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے، زکاۃ ادا کرے، نیز جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے لیے فرمایا، من عمل یا من عمل بهذه الآية فقد استکمل الایمان، کہ جو اس ایک آیت پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 پر، کہا جو اس ایک آیت پر عمل کر لے، فقط استکمل الایمان، یقیناً اس کا ایمان کامل ہے. بحر الانوار کی کتاب 366 میں ہے، اور 346 کی آیت روایت. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. سر پاکستانی اکانومی تو ہے ہی، مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ، شاید آپ نے انشاءاللہ یہ موضوعات سن لیے ہوں گے تو ترجمہ ہو جاتے ہیں. ایران کی ایک بڑی شخصیت کہ جنہوں نے کہا چار ایسے بحرانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں ان تین کو چھوڑ کے چوتھے ہی بحران کی بات کرتا ہوں، اور وہ کہا تھا قحط، کہ دنیا بہت تیزی سے قحط اس میں آنے والا ہے۔ پاکستان کو تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا، اگر دو مہینے کے اندر اندر ہم کہیں سے گندم خریدنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی جو گندم آنی ہے وہ اپریل میں آنی ہے، دو صوبے آپ کے متاثر ہوئے ہیں کہ جہاں پر اس دفعہ بہت کم گندم اگنی ہے، پورا بلوچستان یا کہیں 75% بلوچستان اور 50 یا 40% سندھ، اگر اس کی گندم نہیں اگتی کہ جو اسی 20 نومبر تک اگنی ہے، اگر 20 نومبر تک بیج نہیں ڈلتا تو اپریل میں یہ گندم نہیں آنی، اگر نہیں آنی ہے تو اس کا مطلب ہے قحط والا سلسلہ اس پاکستان میں پیدا ہونے والا ہے، وجود میں آنے والا ہے۔ ہر چیز تو مہنگی ہوگی ہوگی، آپ برداشت کر ہی رہیں، لیکن آٹا شاید ہر چیز کو چھوڑ جائے گا اگر کہیں سے بڑے پیمانے پہ نہ خریدی گئی۔ خریدتے کہاں سے آپ؟ یوکرین سے، پتہ ہے آپ کو، یوکرین سے آپ گندم خریدا کرتے تھے، اس پر رشیا کا حملہ ہو گیا ہے، اب وہ ترکی کے ذریعے سے نکل رہا ہے باہر جو آٹا نکل رہا ہے۔ یہ ترکی آپ کو آٹا اگر فرض کر لیں آپ کو دینا بھی پڑ جائے، آپ کو لینا بھی پڑ جائے، تو کیا وہ آپ کو کسی ایسے ریٹ پہ دے گا کہ آپ زندگی گزار سکیں؟ اگر ترکی کے ہاتھ میں رشیا کا نہیں یوکرین کا آٹا ہو، کہ جیسے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس پورے یعنی پورا مناپلی ہو جائے اس کی، کہ جو بھی گندم یا جو بھی یوکرین سے چیزیں نکلنی وہ ترکی اردوغان کے ہاتھ میں ہو، رجب طیب اردوغان کے۔ بہرحال تو ایک بحران، شدید بحران کا یہ ملک، اور ڈیفالٹر اس اعتبار سے کہ بقول جو اس وقت تجزیہ نگار بیٹھے ہیں کہ ہم پہلے 75% پہ پہنچ گئے ہیں، ہم قرضہ نہیں دیں گے تو 75% خطرے میں ہم ہیں ہی ہیں، اگر ہم کہ 100% پر پہنچ گئے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حالت جو سری لنکا والی ہو جائے گی، سری لنکا والی حالت نہیں ہونے والی، بات یہ کہ ہم اس سے بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم وہی ہو جائیں گے جو ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا کہ جو فقیر ہوتا ہے اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا بھائی، ہم بیگر ہو جائیں گے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اب اگر آپ کے ملک میں صرف گورنمنٹ کی تنخواہیں دینی ہیں، بجلی اور گیس اور فلاں یہ تو الگ باتیں بھائی، اگر آپ کے ملک میں صرف تنخواہیں دینی ہیں نا، وہ بھی گورنمنٹ کی، تو پھر ٹھیک ہے آئیں ڈیل کرتے ہیں۔ 4 سے 5 چیزیں آپ کے خطرے میں، میرا خیال ہے کہ آپ سب متوجہ ہیں اس طرف، آپ کی 4-5 چیزیں خطرے میں۔ اچھا کیا عمران خان کے آنے سے سب بہتر ہو جائے گا؟ کچھ نہیں معلوم، کس کے آنے سے کچھ بہتر ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا ہو بھی جائے، فرض کرو آ بھی جائے، تو کیا فوراً سنبھال بھی لے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، جو کچھ ان 7 مہینوں میں ہوا ہے نا، الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، 70 سال سے ہماری یہ حالت ہے، اس ملک کی تعمیرات پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا آپ کو سنے ہوئے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا کوئی نئی صنعت لگی ہے، اس ملک کے اندر کوئی نیا بڑا کام ہوا ہے، یعنی گوادر میں جو ہوا تھا ہوا تھا، سی پیک ایک چھوٹا موٹا نام ہے، اس کے بعد آپ نے کبھی کوئی بات سنی ہے؟ سنی نہیں۔ ملک ترقی نہیں کرتا بھائی جب تک ہر ہفتے کوئی بڑا کام نہ ہو رہا ہو، ہر ہفتے کوئی بڑا پروجیکٹ نہ چل رہا ہو، گورنمنٹ کوئی نیا کام نہ کر رہی ہو، نہیں چلتے۔ یہاں تو ہے ہی نہیں اس طرح کا سلسلہ، کیونکہ آدمی کو، نوجوان کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس محنت کا کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا، تو وہ کیوں محنت کرے گا؟ یہاں پر صرف لوٹا جاتا ہے، اس ملک کو صرف لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال تو 75 سال سے حالات خراب تھے، ان 7 مہینوں نے 75 سال کے ریکارڈ توڑ دیے، ان 6 مہینوں نے 75 سال کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اب آنے کے بعد فوراً سنبھال بھی لے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آیا یہ آنے کے بعد واقعی سے انقلابی نعروں باقی رہے گا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نعروں پہ باقی بھی رہے، اس کو کوئی کام کرنے دے گا اگر یہ انقلابی روش کے ساتھ چلے گا؟ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم تبدیلی بھی آ جائے نظام میں، تب بھی بہت تیزی سے مشکلات کی طرف جا رہے ہیں، ہر طرح کی مشکلات، اقتصادی مشکلات تو اس میں سب سے اوپر ہیں، ہر طرح کی مشکلات۔ ہو جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ آپ کے ہاتھ میں کچھ رکھیں گے تو اس کا مطلب وہ چند مطالبے آپ سے کریں گے، پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو، پہلے بھی آئی ایم ایف کی بنیادوں پر، ورلڈ بینک کی بنیادوں پر آپ کے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، ٹیکس وہ لگواتے ہیں آپ سے، کون سا ڈیم بنانا ہے وہ آپ سے طے کرتے ہیں، بجلی کتنے کی دیں گے وہ طے کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی وہ طے، ہر چیز وہ طے کرتے ہیں۔ اب وہ اور تھوڑا آگے بڑھیں گے، وہ کہیں گے بھائی نیوکلیئر کے اوپر فارغ ہو جائیں، نیوکلیئر سے، جیسے یوکرین کو اور لیبیا کو فارغ کیا تھا، صدام کو فارغ کرنا چاہتے تھے، وہ تو جھوٹ بولا تھا، صدام کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ان دو ملکوں کو فارغ کیا انہوں نے، دیکھ لیجئے لیبیا اور یوکرین کا حال کیا ہے اس وقت۔ پہلی چیز ہے کہ نیوکلیئر ختم کریں، اچھا بھائی، اور دوسرا مطالبہ اسرائیل کو تسلیم کریں، سیدھے سیدھے بات ہے، ڈیفالٹر ہو رہا ہوں نا بھائی، بچا لیتے تمہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لو، دوسرا مطالبہ آپ سے کریں گے، بس یہاں رک جائیں گے؟ جی نہیں۔ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ حالات کو بہتر کریں، چلو انڈیا کے ساتھ بھی رابطے کو آپ نے بہتر کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ کہ افغانستان ہو چاہے ایران ہو، کہیں پر بھی ہمیں حملہ کرنا ہو آپ اپنی زمین ہمارے حوالے کریں, آپ روک سکیں گے اپنی زمین کو ان کے حوالے کرنے سے؟ آپ کی حکومت کہیں بھائی اپنے آپ کو بچاؤ, جو ہوتا ہے ہونے دو. تو اس طرح کے چند مطالبات وہ آپ سے کریں گے, چند مطالبات وہ آپ سے کریں گے اگر آپ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہر اسلامی ملک کا حال یہی ہونا ہے, وہ چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں. انہوں نے اسرائیل کو خطے میں بنایا اسی لیے تھا کہ اسرائیل سپر پاور بنے گا اس علاقے کی, جس کو وہ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں اور ہم مغربی ایشیا کہتے ہیں. رہبر موسم نے ابھی بڑی تغیرہ تاکید کر دی ہے نا پچھلی تقریر کے اندر کہ ہم نہیں کہیں گے مڈل ایسٹ. تم کیوں, تم مڈل ایسٹ کہتے ہو کیونکہ تم اپنے آپ کو کہیں رکھ کے باقی پوری دنیا کو نا بعید اور قریب کرتے رہتے ہو, سینٹر کرتے رہتے ہو. ہم اس کو نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے جو اصل بات ہے ہمارا یہ مغربی ایشیا ہو. اس پورے علاقے کے اندر ایک سپر پاور رہنی تھی, وہ اسرائیل, بنائی سی لی گئی تھی. باقی سارے ملک چھوٹے چھوٹے ہونے تھے, ڈسائڈڈ تھا, ڈاکومنٹڈ تھا, یوں بھی نہیں کہ چھپاتے ہوں اپنی باتوں کو. اس میں چند ملک اکڑ گئے اور انقلاب کی وجہ سے. انقلاب ایران آ گیا تھا اس لیے ذرا ترکی میں جرات آ گئی, انقلاب ایران آ گیا تھا اس لیے پاکستان میں جرات آ گئی, انقلاب ایران آ گیا تھا اس لیے افغانستان جیسے ملک میں بھی جرات آ گئی. یہ جراتیں آ گئی تھیں, عراق میں جرات آ گئی, ورنہ سب چھوٹے چھوٹے ملک, سب چھوٹے چھوٹے ملک بننے تھے. بہر ہم بہت خطرے میں اس وقت, اور اقتصادی لحاظ سے شاید سب سے زیادہ خطرے میں. اگر یہ حالات رہے تو آگے کچھ اس سطح کی مہنگائی ہونے والی ہے کہ آج بھی ایک متوسط گھرانہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہے. کئی کئی جابیں کرتا ہے, شاید گھر کا ہر فرد جاب کرتا ہے. آگے ان حالات نے جو ہے نا وہ بہت ماحول کو خراب کرنا ہے. بیداری ہی اس کا بنیادی حل ہے. بیداری یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شعور پہلے بیدار ہو اور آسان کرتے ہیں. دیکھیں یہ ملک ایسا نہیں ہے جیسا اس کو دکھایا جا رہا ہے, یہ ملک اتنا خالی اور کنگلا نہیں ہے جو یہ شو کیا جاتا ہے. یہ ملک نہ صرف اپنے آپ کو پال سکتا ہے اگر اس کی سیاست اپنے ہاتھ میں ہو, اگر اس کے اختیارات اپنے ہاتھ میں ہوں. نہ صرف اپنے آپ کو پال سکتا ہے, یہ سارے پڑوسیوں کو پال سکتا ہے, سارے پڑوسیوں کو پال سکتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس نے پاکستان کے اوپر سنجیدہ کام کیا ہے وہ بتاتا ہے, جس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں بھی اس کو معلوم ہیں, اور انشاءاللہ جو چار موسم کی وجہ سے آسمان سے برستی ہیں چیزیں وہ بھی اسے معلوم ہیں. جو پانی کا نظام ہے, جو کہ شاورزی دوسرے لفظوں میں زراعت آپ کے پاس ہے, جتنا جفاکش مسلمان مومن مسلمان آپ کے پاس موجود ہے, جتنے شاندار آپ کے پڑوسی ہیں اور اتنی پاپولیشن والے پڑوسی ہیں, بھائی سپر پاور بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا اس پاکستان کے اندر موجود ہیں. یہ بات میں پہلے بھی شاید آپ کے محفلوں میں کہہ چکا ہوں. جو باہر سے آ کے دیکھتا ہے نا, ہم تو اندر رہ رہے کہ ہماری حالت تو فقیروں والی ہو ہی گئی ہے, ہم تو یقین کر بیٹھے ہیں حکمرانوں کی باتوں کا کہ شاید ایسے ہی ہے. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ یہ پاکستان کے حکمران کوئی بھی ہو, جمہوری ہو یا ڈکٹیٹر ہو, جو بھی رہا یہاں پہ, آپ دیکھیں صرف انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. کتنا بنایا, آپ کو لوٹا, صرف آپ کو لوٹا. ابھی زرداری صاحب کے صرف پروفٹ بینکوں کا لکھ رہے تھے, جو ان کے بینکوں میں پیسے رکھے ہیں اس کا پروفٹ لکھ رہے تھے. وہ اربوں میں جا رہا تھا, ارب روپوں میں جا رہا تھا, خالی وہ پروفٹ کے جو بینکوں سے آتا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ نواز شریف کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سارے جرنلسٹ جو باہر چلے جاتے ہیں ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب کہاں, اس ملک سے گئے نا, اس ملک سے نکالا ہے نا انہوں نے, اس ملک سے نہیں چھوڑا ہے نا بھائی. اور ابھی بھی یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پھر پانچویں پاپولیشن دنیا کی, پاکستان پاپولیشن پرسنٹیج عوام کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر ہے, دنیا میں پانچویں نمبر پر پاپولیشن کے اعتبار سے. آپ ابھی بھی اس ملک کو, اگر اس کی تقدیر کے فیصلے خود ملک میں شروع ہو جائیں تو آپ اس ملک کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. درود پڑھ محمد والے محمد پر. ان عوامل کو رہبر کی نگاہ میں بیان کرتے ہیں. بہت آسان آپ کو میں سلوشن بتاؤں کہ جو گزشتہ قوموں میں نہیں رہا, جو شکست کا سبب بنا, اور وہ ان کا اپنے رہبر سے رابطہ نہ ہونا یا کٹ جانا یا زیادہ سنجیدہ نہ لینا, آئمہ کے زمانے سے لے کر اور ابھی تک, یہ پورے 1400 سال جن کا اپنی لیڈرشپ سے رابطہ نہیں رہا نا، دوسرے لفظوں میں انہوں نے سلوشنز کو، بحران کو بھی جب تک اپنے لیڈرشپ سے نہیں سنا، جب تک انہوں نے رابطہ مضبوط نہیں رکھا نا بھائی، ہم نے ان قوموں کا انحطاط ہی دیکھا، زوال ہی دیکھا، اور اس میں تشیع بھی پیچھے نہیں رہی ہے. میری آپ سے خواہش یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا بھی کمال کمال، یعنی ہر دو، پہلے کہہ رہے تھے کہ ہر دو منٹ میں ایک جھوٹ بولنا ہے، ایران کے لیے لکھا ہوا آیا کہ ہر دو منٹ میں ایک جھوٹ بولنا ہے. مثلا یہ کہ آگ لگا دی فلاں جگہ پہ، ایک اور لڑکی ماری گئی، ابھی فلاں جگہ پہ حملہ کر کے نوجوانوں کو پکڑ لیا، ابھی یونیورسٹی میں گھس گئے، ابھی فوج نے یہ کر دیا، ابھی سپاہ نے یہ کر دیا، ابھی پولیس نے یہ کر دیا، ابھی اطلاعات نے یہ کر دیا. ہر دو منٹ میں ایک جھوٹ بولنا ہے، یہ طے تھا ہر دو منٹ میں. پھر کہا کہ نہیں اس کو تھوڑا سا اور شارٹ کرو، لمبا ہو رہا ہے. کہا ہر سو سیکنڈ میں جھوٹ بولنا ہے، دو منٹ سے سو سیکنڈ پہ لے آئے. یعنی میڈیا پر گزشتہ تین مہینوں سے، ساڑھے تین مہینوں سے ہر دس سیکنڈ، ہر سو سیکنڈ میں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. اب وہ جب تک اس کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، لوگ تو بھول چکے ہوتے ہیں، دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، کارنیا جھوٹ آ جاتا ہے. یہ کمال. اور آپ دیکھیے کیا ساتھ دیتے ہیں. مثلاً علی کریمی ہے، ایک پلیئر ہے، علی کریمی ایک فٹ بال کا، ایک فٹ بالسٹ ہے، پلیئر ہے ایران کا، جیسے آپ کے یہاں آفریدی تھا، اس طرح کی اس کی شہرت ہے. علی کریمی باہر رہتا ہے، ملک چھوڑ کے گیا ہو. اس نے اس انقلاب کے خلاف بولنا شروع کیا انہیں تین مہینوں میں، وہی مہسا امینی کو عنوان بنا کے. اب اس کے فرض کریں لائک کیا گیا، ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو، ٹیلی گرام ہو، جو بھی اس کو لائک کیا، فرض کریں 3000 لوگوں نے، 4000 لوگوں نے، 6000 لوگوں نے باقاعدہ ساتھ دیا ٹویٹر نے، انسٹاگرام نے، کہ اس 3000 کو 3 ملین ثابت کرو. 3 ملین کی فگر آ رہی ہے نیچے. اب جب 3 ملین عوام دیکھے گی تو وہ سوچیں گے یار، یعنی پبلک جب دیکھے گی، چاہے 2000 دیکھیں، 2000 لوگ کہیں گے یار 3 ملین لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے، اس کا بات بھی صحیح کر رہا ہے اور مظاہرے میں جانا بھی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مظاہرے میں فلاں روڈ پر آنے آج اپنے سارے. تو یہ اس طرح سے، یہ بی بی سی اور سی این این اور فاکس نیوز، اور انہیں تو آپ چھوڑ دیں، یعنی آج کا ایکسپریس اخبار بھی آپ نے دیکھا نا، اس نے بھی تو ہیڈنگ لگائی کہ موپنی گھر کو آگ لگا دی گئی. یعنی سارا، کیا اردو، کیا عربی، کیا انگلش، کیا فرینچ، کیا جرمن، سارا میڈیا اور پورا سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے، عمران خان سوشل میڈیا پہ تو بنا ہے، جو کچھ بنا ہے اس کا تو آپ کو اندازہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ جب پورا یورپ اور امریکہ ساتھ دے رہا ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل ساتھ دے رہا ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ان پروپیگنڈوں سے بچ ہی نہیں سکتے. آپ جب پہلے شیعہ امام علی علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان ہوتے، حالت یہ ہے کہ لوگوں نے، شام کے مسلمانوں نے تعجب کیا جب خبر ملی کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے. انہوں نے پوچھا یہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ معاویہ اینڈ کمپنی نے ثابت کر دیا تھا کہ علی علیہ السلام تو اسلام کے دشمن تھے، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایک باغی ہیں، انہوں نے تو عثمان کو قتل کیا ہوا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں، پروپیگنڈا اتنا خطرناک تھا. امام حسن جیسے شخصیت کو اپنی ساتھیوں نے، اپنے قریبی لوگوں نے، دور والوں نے نہیں، مذلۃ المؤمنین کا جو سوال کیا کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا، یہ کس نے کہا ہے؟ باہر والے نے نہیں کہا ہے، وہ جو خیمے میں بغیر اجازت کے آتے تھے اس نے کہا ہے، امام کے خیمے میں جو بغیر اجازت کے آ جاتے تھے، اتنے قریبی تھے، انہوں نے کہا ہے مذلۃ المؤمنین، آپ نے مومن کو ذلیل کر دیا. امام علی، امام حسن کو سمجھانا پڑ گیا بٹھا کے اس کو، اپنے چچا زاد نے ساتھ چھوڑ دیا، عبیداللہ ابن زیاد، عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی، چچا ہیں امام حسن علیہ السلام کے، امام علی کے چچا زاد بھائی ہیں، لشکر کے سالار ہیں، 12000 میں سے 8000 لشکر لے کے الگ ہو گئے، الگ ہو گئے. کس کی؟ عمر ابن عاص کے دیوے دلائل پر، عمر ابن عاص کے دیوے دلائل پر الگ ہو گئے، امام حسن کو چھوڑ دیا. پھر پروپیگنڈا جتنا آپ کو معلوم ہے، جتنا شیعت جانتی ہے پروپیگنڈے کے حقیقت کو، اتنا کون جانتا ہوگا؟ اور اب یہ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ، اور مقابلے معصوم بھی نہیں ہے، مثلا غیر معصوم ہے، اکیلا مقابلہ کر رہا ہے سید علی خامنائی اکیلا. ان حکومتوں نے جو پہلے گزری ہیں ساتھ نہیں دیا ہے. آج رہبر معظم نے اپنے خطاب میں کہا نا کہ کہتے ہیں ملک میں ہمارے لوگوں کی آرا یا جمہوریت نہیں ہے. رہبر نے کہا اگر نہ ہوتی تو اتنی حکومتیں بنی ہیں جب سے انقلاب آیا ہے، ہر آنے والی حکومت نظریاتی اعتبار سے مختلف ہوتی تھی گزشتہ حکومت سے. یہ بڑی دلیل ہے کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جس کو ہم مسلط کر رہے ہیں وہ نہیں آتا, عوامی آ رہا ہے, عوامی رائے ہے, جمہوریت ہے, حقیقی جمہوریت ہے. کہا لبرل ڈیموکریسی جو ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ آخری نظام میں حکومت ہے, کہا وہ ہم سے اس لیے پریشان ہے, آج کی تقریر ہے بھائی, وہ ہم سے اس لیے پریشان ہے کہ ہم نے ان کے اس نظام کو غلط ثابت نہ صرف ہو گیا بلکہ مقابلے میں ایک نظام بھی دے دیا ہے آپ نے. اصل حقائق کیا ہیں, اصل حقیقت تک پہنچے کہ ہو کیا رہا ہے. بھارت رہبر نے, اگر ان شاء اللہ آپ کوشش کریں ہر موضوع پر, اور رہبر آپ کا الحمد للہ ساکت نہیں ہے, سامت نہیں ہے, بولنے والا رہبر ہے. تو رہبر معظم نے جو چند باتیں گنوائی تھیں نا, اگر مجھے مل گیا, درود پڑے محمد والے محمد پہ, رہبر نے تین باتیں, اب یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی کہ رہبر نے تین باتیں گنوائیں کہ کیوں یہ جو اس وقت فساد اٹھا ہے ایران کے اندر پردے کے نام پہ, پردے کے نام پر اٹھا ہے, لڑکی کے مرنے پر بہانہ بنا کے اٹھایا گیا. وہ اللہ رہبر نے کہا کہ اتنا منظم کہ ایک ہی دن کے اندر اندر کردستان سے بھی اور نیچے بلوچستان, سیستان بلوچستان دونوں الٹ ہیں, وہ خوزستان شمال میں اوپر جا کے ایران کے اور یہ بالکل جنوب میں نیچے جا کے, کہا دونوں جگہوں پر ایک ساتھ جو ہے وہ تحریک اٹھ جائے گی, اور نہ سے تحریک اٹھ جائے گی ٹارگٹ کلنگ کر دیں گے, اور ٹارگٹ کلنگ بھی شخصیات کی کر دیں گے, اور ان کو پتا ہے کہ کون سا امپورٹنٹ آدمی کہاں رہتا ہے, کون سی امپورٹنٹ شخصیت کہاں رہتی ہے. اس طرح سے رہبر نے کہا کہ یہ پورا پلان پہلے سے تھا, بہانہ مل گیا, خاتون مری ان کو بہانہ مل گیا. وہ کرتے مظاہرہ کا پروگرام ان کا تھا, ایک مہینہ لیٹ تھا, اور وہ بھی تھا اس وقت کہ جب وہ اٹھاتے ایران کے اندر مہنگائی کے موضوع کو, مہنگائی کا موضوع کیا یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. بہرحال تو رحمان نے کہا یہ سارے بہانے ہیں ان کے, اصل میں جس چیز سے تکلیف ہے نا ان کو پہلے وہ سن لیں تکلیف کیا ہے. کچھ اس تقریر میں بیان کیا جو پہلی تقریر ہے اس فسادات کے بعد, ان فسادات کے بعد پہلی تقریر جو رحمان نے کی ہے, تین باتیں اس نے بیان کی ہیں, اور آج کی تقریر بڑی مفصل, آج کی تقریر بڑے مفصل 5 سے 6 پوائنٹ پہ پیش کیے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے جا کے, کیونکہ اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں ہوا ہوگا, اس کا اردو ترجمہ ہوا ہوا ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. رہبر مظلم نے تین باتیں کہی ہیں, کہا پہلی کیا ہے, ان اولش خود ہی رہبر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آن حرکت عظیم مردوں میں خود جمانہ بود, کیا مطلب, کہا کہ جو کرونا آیا تھا نا یہ تو ملکوں کو بٹھانے کے لیے آیا تھا, ان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا, پوری پلان ہدف بہدف تھا, کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ جو ایسی وجود میں آ گئی تھی, سب لیبورٹری میں ہوا ہے پتہ ہی آپ کو سارا. تو کہا کہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں ملک بیٹھ جائیں گے, کہا آپ کی عوام نے, آپ کے نوجوانوں نے, آپ کے بائیمان نوجوانوں نے جس طرح پورے ایران کے اندر لوگوں کو, خصوصاً وہ لوگ کے جن کو گھروں میں بٹھا دیا گیا تھا, جن کے دہاڑی دار لوگ تھے بیچارے جو روزانہ کماتے تھے, جس طرح سے ان کو راشن کی تقسیم کی ہے, کہا جتنا 2 سال یہ پروجیکٹ چلایا, 2 سال کیسے جمع کیا, کیسے تقسیم کیا, کیسے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, کہا کہ جو آپ نے بھرپور شرکت کی ہے نا, شرکت مومنانہ کا لفظ استعمال کیا رہبر نے, مومنوں والی شرکت, کہا یہ سب سے بڑا وہ نقطہ ہے کہ جس نے آپ کے پاؤں, آپ کو زمین پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے کسی ملک کے اوپر, اگر 40-45 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہوں, 40-45 سال سے جس ملک پہ پابندیاں لگی ہوئی ہوں, اس ملک میں اتنی بڑی نوجوانوں کی حرکت, کا یہ پہلا کہ یہ نہیں بیٹھا, کا دوسرا کیا تھا, کہا یہ 40 کے اوپر جو واک ہوئی ہے ان کے اپنے ملک میں ان 2 سالوں میں, کیونکہ جانے نہیں دیا, 40 تو وہاں بند ہو گیا تھا, عراق تو آپ جا نہیں سکتے تھے, پھر آپ نے کیا کیا, کہا پورے ایران کے اندر آپ نے 40 واک شروع کر دی, فاصلوں کا خیال رکھا, کیونکہ رہبر خود خیال رکھ رہے تھے, نوجوانوں نے خیال رکھا, لیکن وہ پورے ایران کے اندر جو ہے نا, انہوں نے جہاں جہاں امامزادے تھے, جہاں بڑے شخصیات تھیں, اس طرح واک شروع کر دی, پتہ نہیں کہاں سے لوگ مشہد پہنچ رہے ہیں, کہاں سے لوگ شام بی بی کے پاس پہنچ رہے ہیں, اور کیسے امامزادوں کو آپ نے زندہ کر دیا, کہا وہ 40 کی واک ہے ان 2 سالوں کے اندر جو آپ نے انجام دی ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں 40 کو جو بڑا ہدف تھا کرونا کا, دوسرے نمبر پہ پہلا ہدف اکنامی تباہ کرنا تھا, دوسرا آپ لوگوں کو روکنا تھا اس بڑے کام سے, اور کہا کہ اسی کے درمیان جو تیسرا بڑا کام آپ نے کیا تھا, کیوں آپ سے پریشان ہو گیا یورپ کہ بس ختم کرو, ابھی ہی ختم کرو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ جملہ کہا جا رہا تھا یورپ کے اندر کہ یہ جو ابھی فساد اٹھا ہے نا, بس اسی وقت اسی فساد کے زمانے میں, دوسرے لفظوں میں اگر ابھی تم نے نجات حاصل کر لی مولویوں سے تو کر لی, پھر کبھی نہیں کر سکو گے, یہ جملہ باقاعدہ موجود ہے, اس لیے اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اسی زمانے میں, اسی دور میں ابھی جو اٹھا ہوا ہے فساد, بس کسی طرح سے نا رجیم چینج ہو جائے وہاں پر بھی. تو کہا اور تیسری بات جو انہی کے درمیان میں ہے نا, رہبر اشارہ کر رہے ہیں, کہا کہ وہ سرود حماسی سلام فرماندے ہست, خود ہی رہبر کہتے ہیں کیا یہ سلام فرماندے تھا نا جو انہی دو سالوں میں اٹھا ہے نا آپ کے سامنے, انہی دو سالوں میں کرونا کے دو سالوں میں اٹھا ہے اور اٹھ کے پھر اس نے کیا عروج حاصل کیا ہے, پوری دنیا کے اندر وہ دنیا کو پھنسا رہے ہیں پتہ نہیں کس کس موضوع پہ, نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں اس وقت جب, اور بچوں کی ترجیحات کیا ہیں اس وقت, کہاں جا رہا تھا بچہ, پوری دنیا کے شیعہ بچے بھی اسی طرح جیسے یورپ اور امریکہ اور ایران اور اہل سنت دنیا کے بچے جا رہے ہیں, سب وہی جا رہے تھے, لیکن اس سلام فرماندے نے کیا کیا دنیا کے ساتھ, کس طرح اس کے رخ کو موڑا ہے. تو کہا کہ تیسری بڑی وجہ یہ, یعنی رہبر نے پہلا خطاب کیا ہے اور اس کے بعد ایران میں فسادات کی وجوہات بیان کی ہیں, اور یہ تین وجوہات بیان کی ہیں, یہ تو اسی وقت تھیں لیکن الحمدللہ آج کے خطاب میں بہت مفصل رہبر نے پانچ چھ وجوہات اور گنوائی ہیں کہ جو امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. بہت شکریہ, میرا خیال ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا, آپ لوگوں کا اپنا ایک پروسیس بھی ہونا ہے, انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر کبھی کسی اور موقع اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ.